عذاب میں بیٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. شریعت کے وہ پردہ خوشا ملک ہے, شریعت کے وہ پردہ خوشا ملک ہے, طریقت کے وہ شکل خوشا ملک ہے, امام طریقت امیر شریعت
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, وبعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد المبارك, وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله, والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبه بن باكر. اللهم صل على محمد. اللہ کی حمد و ثنا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت متوفقاً تعظیم تقریباً کی جلال و کے ساتھ صلاۃ و تسلیم درود و تبریک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی ہماری یہ تقریب سعید جو گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کا موضوع تاریخ اسلام کے ساتھ محنت کیا گیا ہے، اور تقریباً کل کے درس میں آپ حضرات نے 750 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کا ایک مختصر سا خاکہ اور مدلل خاکہ سماعت کروایا، جس میں محدثین مفسرین اور صوفیان الزام کی سیرت مبارکہ کے درشندہ پہلو سے ہم تمام نے اپنے قلوبوں کو مستنیر کیا، اور سیاسی اعتبار سے مسلم امہ پر جن بادشاہوں نے اور جن عمراؤں نے حکومت کی ہے اس کے نشیب و فراز بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس طرح کے وعدہ صادق آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ 21ویں شب ہم مولا کائنات آتا خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم پر ایک خصوصی نشست کریں گے، اور اس میں مولا کائنات کی فضائل اور مناقب کو گویا کہ بیان کیا جائے گا. لہذا آج کی ہماری نشست دامادِ رسول مولا کل حضور سیدنا علی المقتدیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی مبارکہ کے درخشندہ لمحات کی طرف آج کی درس کو لے جا رہے ہیں، اور اس میں تقریباً وہ بات پیش کی جانے کی کوشش کی جائے گی کہ جس میں تقریباً عام تقاریر کے اندر جس کو گویا کہ دخل نہیں دیا جاتا. ایک اصول اور ایک قاعدہ سماعت فرما لیجیے کہ علم نفسیات اور علم اخلاقیات اور علم اجتماع کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ انسان کے اندر خون اور خاندان کے اثرات بڑی حد تک موجود ہوتے ہیں، جو آگے چل کر اس کے ساتھ اس کی سیرت کی تشکیل، اس کی فطری صلاحیتوں اور اس کی ذہنیت کے بنانے میں مورثی اثرات پیدا کرتے ہیں. یعنی انسان کے اندر اس کی آبا و اجداد کے کردار کا اثر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، اس کے معاشرے، اس کی برادری، اس کے ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جو آگے چل کر اگر وہی روش اور وہی چیز بغیر کسی خارجی تلقین کے دخل کے بغیر اگر وہی روش سادہ رہے تو وہ ہو بہو اپنے اسلام اور اپنی برادری اور اپنے خاندان کی فطرت پر ہو جاتا ہے، اور اس کی ذہنیت وہی ہوتی ہے جو اس کے بزرگوں کی ہوا کرتی ہے. یہ علم نفسیات کا مضبوط قاعدہ ہے. اس لیے نفسیات کے علم پر جب بھی بحث کی جاتی ہے تو مریض کے ساتھ اس کے والدین کے متعلق معلوم کیا جاتا ہے، اس کے خاندان اور برادری کے متعلق معلوم کیا جاتا ہے. اس لیے کہ نفسیات کا خاندان سے بہت زیادہ دخل ہے. ماں باپ کے اندر جو ذہنی صلاحیتیں ہوں گی، یا جناب اس کے برادری اور خاندان کے اندر جو انداز تکلم، اخلاقیات اور جو معاملات ہوں گے، وہ اس بچے کے اندر یا آنے والے شخص کے اندر گویا کہ خواہ مخواہ منتقل ہوں گے. یہ فطرتی تقاضا ہے. علم نفسیات میں اس چیز کو کہ جناب انسان کے اندر جو خاندانی طور پر اس کے خون میں شامل کر دی جاتی ہے اور ہوتی ہے، جو اس کی سیرت کی تشکیل اور فطری صلاحیتوں اور بالخصوص ذہنیت کی بنانے کے لیے مورثی اثرات جو آتے ہیں، اس کو علم نفسیات میں تین چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز کہ آبا و اجداد میں جس قدر سختی کے وہ پابند رہے ہیں، اور جو عقائد ان کے دل و دماغ پر حاوی رہے ہیں، اور جن کی تعظیم اور توقیر ان کا شعار اور ہرجے جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں ان اس درجے کی حمیت اور غیرت اور جوش ان کے اندر موجود رہا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی فرد یا ان کے مد مقابل کوئی شخص اس شخص کی توہین کرے جس کی یہ معتقد ہے، تو وہ اس کو اپنی برادری سے باغی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی برادری سے خارج کر دیتے ہیں، تو بچے کے اندر اپنے والدین کی طرف سے شدت اور یہ عقیدت کا پہلو گویا کہ اپنے خاندان کی طرف سے مورثی طور پر حاصل ہوتا ہے. علم نفسیات کے مطابق، علم اخلاقیات اور علم اجتماعیات کے مطابق ایک بات ہے. دوسری چیز جو علم نفسیات میں خون کے ذریعے اور فطرتی طور پر منتقل کی جانے والی شے کو بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ماں باپ اور گھر کے ماحول میں جن باتوں کو بار بار سنا جاتا ہے اور بزرگوں کے واقعات اور حالات اور ان کی سخاوت، شجاعت، حق گوئی، حق پرستی، انسان دوستی اور غریبوں کی مدد، اس قسم کے واقعات جو بار بار سوچتے ہیں اور بچپن سے جوانی اور کد سنی تک ان کا چرچا لگا رہتا ہے، تو یہ معاملات بھی اولاد کے اندر گویا کے منتقل ہوتے ہیں برادری کے اعتبار سے. اور تیسری چیز جو آخری چیز علم نفسیات میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جب یہ اثرات گھر کر جاتے ہیں تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ مورثی خصوصیات اس قدر اثر رکھتے ہیں کہ قد و قامت اور طرز گفتار تک بچے کے اندر اپنے والدین کا منتقل ہو جاتا ہے. اگر کوئی خارجی چیز اس کے ساتھ دخل نہ دے، کسی اور مکتب کی طرف جا کر وہ تلقین نہ کرے اور ایک ہی جگہ پر وہ رہے، تو اس بچے کا کردار یعنی چہرہ، گفتار، انداز تکلم، ذہنیت، معیار عقیدت، کس چیز کو اچھا سمجھنا ہے، کس چیز کو برا سمجھنا ہے، کس چیز پر شدت کرنی ہے، کس کو کتنا گویا کہ دل و جان سے چاہنا ہے، یہ چیز گویا کہ بغیر کسی مجاہدات کے، بغیر کسی کسبی محنت کے، محض مورثی طور پر، وراثت کے طور پر خاندانوں کے اندر منتقل ہوا کرتی ہے. ایک دفعہ دوسرے پاس چلے پانی. اس حقیقت کو جہاں آپ نے علم نفسیات سے سمجھ لیا، اب ہم عرب اور بالخصوص قریش اور بنو ہاشم کو اس پر دیکھیں گے اور پھر مولا علی کے نسل پاک کی طرف چلیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم نفسیات سے آنے والے شخص کے لیے یہ تین چیزیں گویا کہ قابل فخر ہوتی ہیں، یہ تین چیزیں اس کے اندر گویا کہ فطرت اور قدرت کا ایک ورثہ ہوتا ہے جو وراثت کے طور پر اس پر منتقل ہوتا ہے. وہ یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو علم نفسیات کا قاعدہ ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ یہ علم شریعت کا بھی قاعدہ ہو جائے اور شرعی اعتبار سے بھی ایسی بات ہو. نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان فرمایا ہے اس سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے. پس اکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ علم نفسیات کے اس قاعدے کی مکمل تائید کرتی ہے. اختصار کی بنا پر، وقت کی کمی کی بنا پر، میں صرف ایک ہی قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو مسلم امام احمد کے اندر موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان حقائق کو اپنے کلام سے بیان کیا، جس کو سننے کے بعد جس کی عربی الفاظ پر بھی علماء نے اس کے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے عربی الفاظ میں جو نظم و ضبط ہے اور الفاظ کی جو سیٹنگ ہے اور جملوں کی جو ترتیب ہے، اس کو دیکھنے کے بعد جس طرح قرآن کو دیکھ کر ایک بہت بڑا شاعر غیر مسلم بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ خدا کا کلام ہے، ورنہ لفظوں کی ایسی ترتیب اور ان کی گویا کہ تضمین کسی اور کلام میں ہو نہیں سکتی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں عربی فصاحت کے ساتھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو شخص عربی سے لگاؤ رکھتا ہے اور علم شعر اور ادب کے اندر عربی میں فصاحت و بلاغت کا کوئی حصہ ہے، وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے فصیح انداز میں کوئی نبی ہی کلام کر سکتا ہے، کسی بشر کا یہ خاصہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ نماز الناس معدن کا معدن الفضت و صحت خیارہم فی جاہلیت خیارہم فی الاسلام. ترجمہ اس کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کانے ہیں، جو کان ہوتی ہے سونے کی، سرکار فرماتے لوگ کانے ہیں جیسے چاندی اور سونے کی کانے ہوا کرتی ہیں. الناس معدن، معدن جس طرح درود پاک میں پڑھتے ہیں نا کہ معدن الجود والکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہتے ہیں کہ معدن الجود والکرم، کہ کرم اور سخاوت کے نکلنے کی جگہ معدن نبی پاک، جس کو سر چشمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سر چشمہ کہتے ہیں جس سے شے کا خروج ہوتا ہے، معدن مصدر بھی کہہ سکتے ہیں جہاں سے چیز گویا کہ نکلتی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں الناس معدن، لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کی کان ہے، اور وہ کانیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ معدن الفضت والذهب، جس طرح کے سونے کی کانیں ہوا کرتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں. سکا فرماتے بالکل اسی طرح سونے کی کان سے جو چیز نکلے گی وہ سونا ہی ہوگی. کتنی پیارے انداز میں میراخا نے سمجھایا کہ سونے کی کان سے جو چیز نکلے گی وہ سونا ہی ہوگی اور چاندی کے کان سے جو چیز نکلے گی وہ چاندی ہی ہوگی، اور کسی اور شے جو اس معیار پر نہیں ہے اس سے جو چیز نکلے گی اس کی شان اس سے اسی مطابق گویا کہ کم ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا معاشرہ یہ کانے ہیں, جس طرح کے سونے کی کان ہوا کرتی ہے, چاندی کی کانے ہوا کرتی ہے. سرکار فرماتے خیارکم فی جاہلیت, اسی طرح تم میں سے جو زمانہ جاہلیت کے اندر اچھا تھا اور اس کے عمل اچھے تھے اور اس کا معیار اچھا تھا, اس کی ذہنیت اچھی تھی, کیونکہ سونا جب سونے سے نکلے گا, سونے کی کان سے نکلے گا, تو اس پر کتنا بھی زمانہ گزر جائے وہ سونا سونا ہی رہے گا. تو نبی پاک فرماتے ہیں خیارکم فی جاہلیت, تم میں سے وہ شخص جس کی ذہنیت, جس کی امانت, جس کا باطنی تقویٰ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی گویا کہ خوب تھا, تو فرما خیارہم فی الاسلام, وہ اسلام میں بھی خوب ہے. زمانہ زمانہ منتقل ہونے کی بنا پر اس پہ کوئی فرق نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی خراب ہو, بعض لوگ مشقت اور مجاہدات کر کے اپنے آپ کو زمانہ اسلام کے اندر گویا کہ پختہ کریں, لیکن سرکار یہاں نسب کی بات کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جس کا نسب زمانہ جاہلیت کے اندر خوب رہا ہے, اسی طرح اس کا نسب گویا کہ زمانہ اسلام میں بھی خوب ہے. جس طرح کہ ایک بات نسب پر میں ایک اور پیش کروں آپ کے سامنے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دور میں جب اسلام نے ترقی کی اور بے شمار علاقوں کو گویا کہ اسلام نے گویا کہ تہ فتح پر بنایا, تو وہاں پر جہاں تک اسلامی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر مبلغوں کو بھیجا, مجاہدوں کو بھیجا, مستشفی دواخانے بنائے گئے, وہاں پر فوجی چھاونیاں بنائی گئی, اسی لیے بس لوگوں کی آبادیاں بڑھائی گئی. کوفہ حضرت فاروق اعظم نے آباد کیا, بصرہ حضرت فاروق اعظم نے آباد کیا. جب علاقہ آباد ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مختلف زبان بولنے والی قومیں آ جاتی ہیں, ان میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, تو ان میں ایک حکم بھی ہونا چاہیے, فیصلے کے لیے جناب پولیس کا محکمہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ جنگ و جدال نہ, حکومت کے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو وہاں پر مجرموں کا تعاقب کرے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے مکمل اپنی سیاسی بصیرت سے پولیس کے محکمے کو گویا کہ تربیت دی, اور ایک طرف فوج کے محکمے کو محاذ کی طرف رکھا, پولیس کے محکمے کو عوام کے اندر رکھا, تاکہ گویا کہ ان کا تعلق گویا کہ اپنے مرکز مدینہ منورہ سے رہے, اور رابطہ در رابطہ رہے کہ یہاں سے جو پیغام شریف دی جائے اس پر عوام کو گویا کہ لایا جائے, اور عوام کے جان و مال میں اگر کوئی تخریب کاری کرتا ہے تو اس پر گویا کہ شرعی اعتبار سے وہ پولیس کا محکمہ وہ ان پر گویا کہ زجر و کوب کرے اور زجر و تبیح کر کے گویا کہ ان کو جیلوں کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی ان کی اصلاح کا طریقہ ہے اس کو بروئے کار لایا جائے. تو یہاں پر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں پولیس اگر کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے, جج کے پاس فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح آج بھی ہمارا معاشرے میں یہی ہے, تو قاضی جب کسی کو بنا کر, کیونکہ قاضی کا قلم بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے, اس کا قلم چل جائے تو ایک شراب کی بوتل کو وہ دودھ ثابت کر سکتا ہے, اور اس کا قلم گویا کہ صحیح چل جائے تو شراب کو وہ شراب ثابت کر سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بہرا ربی ہے وہ یہی ہے کہ قانون کا استعمال, قانون کی بالادستی نہیں رہی, اور وہ گویا کہ بالادستی مال و دراہیم کی ہو گئی ہے, جس کی بنا پر قانون کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. لیکن فاروق اعظم کا دور آج کی طرح گویا